الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون له ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين سورة الزمر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تین رکوع یعنی 31 آیات کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے اب چوتھا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 32 سے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ الزمر میں توحید کے عملی تقاضوں کے ذمن میں یہ بات بار بار سامنے آئے گی اور آئی ہے ہمارے سامنے اب تک کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کرنی ہے توحید عملی کے تقاضے ہیں جو اب سورہ الزمر اور اس کے بعد مزید تین صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں چوتھے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے منکرین جس طرح انکار کی روش اختیار کر رہے تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور چیلنج کا انداز ان کو دعوت کے اعتبار سے وہ اس سورہ مبارکہ کے اس رکوع میں ہمارے سامنے آئے گا فرمایا کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ پر جھوٹ منسوب کیا اور سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آئی الیس فی جہنم مثوى للکافرین کیا کفر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانے نہیں ہے والذی جاء بالصدق اور جو شخص سچائی کے ساتھ آیا وصدق به اور اس نے اس کی تصدیق کی اولئک هم المتقون وہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں اب ان کا حسین انجام بیان کیا جا رہا ہے لهم ما يشاءون عند ربهم ان کے لیے ہے ان کے رب کے ہاں جو کچھ وہ چاہیں گے یعنی کہ آج وہ اگر من چاہی زندگی کے بجائے رب چاہی زندگی بسر کرے تو کل جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا ذلک جزاء المحسنین یہ عمدہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے احسان یعنی عمدگی کے ساتھ بندگی کی روش اختیار کی لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائی دور فرما دے انہیں معاف فرما دے جو کچھ کہ انہوں نے کی ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون اور اللہ ان کو ان کا ثواب عطا فرمائے ان کا بدلہ عطا فرمائے ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے جو کچھ کہ وہ کرتے تھے اس جملے کا دو اعتبارات سے ترجمہ ہو سکتا ہے باحسن الذی کانوا یعملون اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے یا اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے ان کو بدلہ عطا فرمائے 100 اعمال ہے 10 ٹاپ 10 ہے مثال کے طور پر تو جو 10 بہترین ہیں ان کی مناسبت سے تمام اعمال کا اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے یہ ترجمہ بھی ممکن ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا بہت پیاری آیت قرآن کی اللہ پر توکل کے اعتبار سے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اگر اللہ میری پشت پناہی پر ہے تو کوئی مجھے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے یہ توحید کا لب لباب ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے توقعات وابستہ نہ ہو کسی پر توکل نہ ہو الیس اللہ بکافٍ عبدا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اور اے نبی وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں سے یعنی کہ جو اللہ کے سوا جھوٹے معبود ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اس کو بھی گمراہ کرنے والا نہیں الیس اللہ بعزیزٍ ذی انتقام کہ اللہ تعالیٰ غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے یہ اس میں دھمکی کا انداز ان لوگوں کے لیے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا وہ ضرور کہیں گے اللہ نے قل اے نبی سے کہیے افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ذرا دیکھو جن کی تم عبادت جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره کہ اگر اللہ میرے لیے کوئی نقصان چاہے تو کیا وہ سب اس کا نقصان دور کر سکتے ہیں او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی ہی اور یا وہ اللہ میرے لیے کوئی مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ سب اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں کیا ممکن ہے ان کے لیے قل حسبی اللہ اے نبی فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے علیہ یتوکل المتوکلون توکل کرنے والے اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں قل اب یہ چیلنج کا انداز آ رہا ہے اے نبی فرما دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم اے میرے قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ انی عامل میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں یہ چیلنج کا انداز. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. اب عذاب کی دھمکی, من یاتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم, ان قریب تم جان لو گے کس پر آتا ہے عذاب کہ وہ اس کو رسوا کر دے, اور کون ہے کہ جس پر دائمی عذاب اترتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, بے شک ہم نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی لوگوں کے لیے بامقصد طور پر. فمن اهتدى فلنفسه, جسے ہدایت آئی تو اپنے بھلے کے لیے. فمن ضل فإنما يضل عليها, اور جو گمراہ ہوا تو اس نے اپنے نقصان کے لیے ہی گمراہی اختیار کی, اس کا وبال اسی پر آئے گا. وما انت علیہم بوکیل, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر وکیل یعنی داروغہ نہیں ہیں. اس کے بعد پانچواں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے, جس میں پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں, مشرکین کی بے بسی اور مادہ پرستی کی سوچ کا ذکر ہے. فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا, اللہ روح کو اس کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامھا, اور جو نہ مرے اس کی نیند میں روح قبض کر لیتا ہے. یعنی کہ جس کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا اس کی تو روح کامل طور پر اللہ نے واپس لے لی, اور جس کے لیے بھی زندگی دینا برقرار رکھنا مقصود ہے اللہ کو تو نیند میں اس کی روح قبض کی جاتی ہے. فیوس نکلے قبا علیہ الموت, تو جس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو اس کی تو اللہ روح ہی لیتا ہے, روح لوٹاتا نہیں. ویوس الخرا علاج مسما, اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے, ان کی روح لوٹا دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے. یعنی کہ جن کی موت کا فیصلہ ہو گیا ان کی روح لوٹائی نہیں جاتی, اور جن کو کچھ زندگی متعین وقت دینا مقصود ہے ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے. یہ وہ نظارہ ہے کہ جو روزانہ اللہ تعالی ہمیں کراتا ہے, یہ بات سجھانے اور یاد دہانی کے لیے کہ کسی یاد دہانی کرانے کے لیے کہ کسی لمحے بھی تمہاری موت آ سکتی ہے, اور جو اللہ روزانہ سلا کر دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہے وہ ایک مرتبہ موت عطا فرمانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے پر بھی قادر ہے. مزید یہ ہے کہ آج لوٹائی جا رہی ہے, لیکن دیکھو تمہارے سامنے کئی ایک یا کچھ کی روک بھی لی جاتی ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے وہ دائمی مہلت ہے, بلکہ اللہ چاہے تو تم سب کی روح ایک دم بھی قبض کر سکتا ہے, جب چاہے قبض کر سکتا ہے. ان نفی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا انہوں نے اللہ کی سوا بنا لی شفاعت کرنے والے. قل اولو کان لا یملکون شیئا ولا یعقلون, اے نبی سے فرمائیے کہ اس سورہ میں بھی کہ نہ وہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں. کل اللہ شفاعت جميعا, آپ فرما دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ ہی کے لیے ہے, اس کا کامل اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اب مشرکین کی اس روش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک بار لہو لا شریک کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے منہ بن جاتا, اور جب ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر ہو تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس اللہ کے سوا ہے یعنی غیر اللہ, تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ میں مشرکین کی روش رہی, ایک اللہ پر اکتفا کرنے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ کچھ اوروں کو بھی جمع کرنے یا ملانے یا شامل کرنے پر وہ اصرار کرتے ہیں. یہ معاملہ ہر دور میں رہا کہ جنہوں نے بتوں کو کہیں پوجا, جنہوں نے کہیں اللہ کے انبیاء کو پوجنے کی کوشش کی, جنہوں نے کہیں اولیاء اللہ کو پکارنے کی کوشش کی, جب ان کے سامنے توحید کا بیان آتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہو, ہمارے بزرگوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے, ہمارے فلاں لوگوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے. تو جب توحید خالص کا ذکر آتا ہے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں, اور جب اس کے علاوہ کچھ اور بات کی جاتی جھوٹے معبودوں کی یا جن کو پوجا پاٹ کے ذریعہ کا ذریعہ بناتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی کہ جب ایک اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے فلاں کی کتاب کی بات کیوں نہیں کرتے اور اس کے فلاں کی کتاب کی بات کیوں نہیں کرتے, اور جب ان کی بناوٹی اور بنائی ہوئی کتابوں کا ذکر کیا جائے تو مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہے سمجھ توحید کا مسئلہ کہ ایک اللہ کو راضی کرنا تو آسان ہے, اس کے علاوہ کئی ایک کو پسند کرنا اور راضی کرنے کی کوشش کرنا یہ ممکن نہیں انسان کے لیے. تو یہاں ان مشرکین کا ذکر کیا گیا کہ جو غیر اللہ کے تذکروں پر تو خوش ہو جایا کرتے تھے لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک کے تذکرے پر وہ منہ بنایا کرتے تھے. قل اے نبی فرما دیجئے, اب جو آیت آ رہی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کے آغاز میں اس کو پڑھتے تھے. آیت نمبر 46, قل اے نبی فرما دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض, اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا فرمانے والے, عالم الغیب والشہادہ غیب اور ظاہر کے جاننے والے, انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, بے شک تم نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ان کے لیے ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس کے جتنا اور بھی، لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر وہ بدلے میں دینا چاہے روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے. اس سب کو آگے الفاظ ہم پر چھوڑ دیے گئے کہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کل زمین اتنا ہی اور بھر کر لے آئیں اور بچنا چاہے عذاب سے یہ ظالم تو بچ نہیں سکیں گے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب. وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان کے برے کام ظاہر ہو جائیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اس کے بعد انسان کے سطحی پن کا اظہار اور اللہ پر وہ اعتماد نہیں رکھتا اس کا اظہار، اور خود اعتمادی کا شکار ہو جاتا ہے، مادہ پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا جب انسان کو کہ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا پھر جب اس کو ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے دیا گیا میرے علم کی بنیاد پر. اب اللہ کا تبصرہ، بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ الفاظ خارون کے تھے سورہ قصص آیت 78 میں، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے. حالانکہ معاملہ کیا ہے، اللہ فرما رہے سب کچھ آزمائش، دیا جانا بھی آزمائش، لے لیا جانا بھی آزمائش. کہیں شکر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ادا کرے، کہیں صبر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا مظاہرہ کرے. دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے اللہ، لے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے. لیکن انسان اگر کچھ مل جائے تو اس پر اتنانا شروع کرتا ہے، اور کچھ لے لیا جائے تو واویل بچانا شروع کر دیتا ہے. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ان لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے وہ کچھ بھی کام نہ آیا، مراد یہ کہ وہ عذاب سے ان کو بچا نہ سکا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا پس انہیں پہنچیں تکالیف بسبب ان کے جو انہیں اعمال سر انجام دیے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں پہنچیں گی برائیاں جو کچھ کہ انہوں نے کمائی ہیں، یعنی برے اعمال کا وبال ان پر آئے گا. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور وہ عاجز کرنے والے نہیں، مراد اللہ کے احکامات کو ناکام نہیں کر سکتے. اولم یعلموا کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جس کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نفع طلع عطا فرماتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، توبہ کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کی طرف رجوع ہونے کی تلقین کی گئی ہے، اور قیامت کی حسرت کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ جو آیت آ رہی ہے یہ پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. گناہ گار کتنا ہی انسان ہو جائے، یہ آیت مبارکہ اس کو بھی دعوت دیتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یا معاف فرما دے گا، دونوں ترجمے ممکن ہیں. انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بہت بخش دینے والا رحم فرمانے والا ہے. انداز اللہ کا کیا، اے میرے نبی ان بندوں سے بھی کہہ دے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں گناہوں کی وجہ سے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی رحمت سے پکار رہا ہے اور امید دلا رہا ہے کہ ان سے بھی کہہ دیجئے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے یا بخش دے گا. یہ دونوں ترجمے گرامیٹیکلی درست ہے. یہ پورے قرآن میں جیسے کہ میں عرض کیا پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. انسان کتنا ہی گناہگار ہو جائے اس آیت مبارکہ میں اس کے لیے اللہ نے راستہ کھلا ہوا ہے. انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. بڑی پیاری پیاری احادیث ہمیں ملتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. جامع ترمذی کی حدیث کہ تمام کے تمام بنی آدم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث، اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے، بندے کا لوٹ آنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمثیل بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا، اس کا اونٹ صحرا میں گم ہو گیا، اس اونٹ پر اس کا ساز و سامان لدا ہوا تھا، اس نے بڑا تلاش کے نہیں ملا، سو گیا. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں واقعہ، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے پورا اونٹ اس کا ساز و سامان اس کے سامنے ہے، تو گویا اس کو اس کی زندگی مل گئی، ورنہ صحرا میں کیا کام آئے گا اسے، کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے. ایک روایت میں اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ خوشی میں دیوانہ ہو گیا تھا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، خوشی میں اتنا دیوانہ ہوگی تو یہ الفاظ نکل گئے اس کی زبان سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اس اونٹ والے سے بھی زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا ہے. یہ ہے آیات اور یہ ہے احادیث جس میں ہمارے لیے امید کی کرن موجود ہے. اسی طرح اللہ تو کہتا ہے کہ مسلمان کو سورہ البقرہ آیت نمبر 186، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، بندہ مانگے تو اسے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ہے پورے قرآن میں، انسان کتنا ہی گناہوں میں ڈوب جائے یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اگر بندہ لوٹ آئے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا. ہاں اللہ کب معاف فرمائے گا؟ جب بندہ واقعتاً توبہ کر لے. واقعی توبہ کیا ہے؟ لوٹ آنا اللہ کی طرف، پلٹ آنا گناہ سے نیکی کی طرف، یہ اصل توبہ ہے. آگے آیات میں اس توبہ کے لیے ذریعہ اور طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ اسلمو لہو، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. یہ ہے اصل توبہ. گناہ میں تھے، آگے واپس، اب اللہ کی طرف آ جاؤ. بدبدی کر رہے تھے، اب اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ. یہ اصل توبہ ہے. صرف استغفار کی تسبیح نہیں، چند کلمات کی ادائیگی نہیں، ہاتھوں کا اٹھا کر چہرے پر واپس پھیر لینا نہیں، بلکہ پورے وجود کے ساتھ لوٹ آنا، یہ ہے سچی اور پکی اور اصل توبہ. یہ بات آئی سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان توبہ کرو، پکی اور سچی توبہ. یہ سچی توبہ ہے، لوٹ آنا اللہ کی طرف، چھوڑ دینا گناہ کو. یہ ہے جو پوری یہ آیات ایک ساتھ پڑھنی چاہیے. فرمایا کہ وانیبو الی ربکم، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، واسلم له من قبلی، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، من قبلی سے پہلے، ایاتیکم العذاب تم لا تنصرون، کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ. تو یہ لوٹ آنا یہ اصل توبہ ہے. اچھا توبہ کون قبول کرے گا؟ اللہ، اس کے سوا کوئی ہے نہیں جو توبہ قبول کرے. اس اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا ذریعہ دیا؟ اگلی آیت، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو بہترین طریقے پر اس شے کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم. مِن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے، من قبل یاتیکم العذاب بغتۃً، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وَأَنتُم لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور تک نہ ہو. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہاری جانب ہے، تھامے رہو گے، نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے. تو اللہ سے تعلق کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی پناہ بھی قرآن سے ملتی ہے. سورہ کہف آیت نمبر 27، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اس قرآن کے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی تمہیں. تو اللہ کی پناہ کے لیے اس قرآن سے جڑنا ہوگا. پناہ سے اللہ ہی کی ہے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو اس کی پناہ کے لیے قرآن کریم، یہ رکھ ہے آیات میں، اللہ کی رحمت ہے، آ جاؤ معاف کر دے گا. کیسے؟ جھکا دو اپنے آپ کو اس کے سامنے، رجوع کر لو اس کی طرف، اس تک پہنچنے کے لیے اس کی کتاب کی بہترین طریقے پر پیروی کرو. یہ پورا پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمایا. تو فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو بہترین طریقے پر اس کتاب کی جو تم پر نازل کی گئی تمہارے رب کی جانب سے، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃً وانتم لا تشعرون، اس سے قبل کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ ہے پورا پروسیس. اللہ کی رحمت کو امیدوار بننا ہے ہمیں تو رجوع ہونا پڑے گا. حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نماز کو ترک کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کتاب کو چھوڑ رکھا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کو بھلا بیٹھے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کا کام چھوڑ دیا اس کی طرف لوٹ آنا ہے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے اس کی طرف آنا ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت نہیں کر رہے اس کی طرف آنا ہے. یہ آنا اصل میں توبہ ہے. اللہ ہمیں یہ حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ نہیں ہے تو آگے قیامت میں بہت بڑی حسرت ہے، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے. فرمایا ان تقول نفسی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کوئی شخص یہ نہ کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، وان کنت لمن الساخرین، اور یہ کہ میں ہنسی اڑانے والوں میں سے تھا، میں نے تو دین کو مذاق بنا لیا تھا. او تقول، یا کوئی یہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین جیسے ہو جاتا. او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یہ جب وہ عذاب کو دیکھے تو کہے کاش اگر میرے دوبارہ لوٹنا ہوتا تو میں احسان عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاتا. اس حسرت سے ہمیں اللہ بچا کر رکھے اور آج واقعتا اپنی طرف رجوع ہونے، اپنے سامنے جھکنے اور اپنی کتاب سے تعلق قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بڑی سب آیات آ رہی ہیں. فرمایا بلا کیوں نہیں، قد جات کا آیات پکڑ دب تبھی، تیرے پاس میری آیات آئیں تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، واستکبرتا اور تو نے تکبر اختیار کیا، وکنت من الکافرین اور تو کافروں میں سے تھا. گویا اللہ کی کتاب سے روگردانی کرنا، اس کو تر کر دینا، یہ تکبر ہے، یہ کفر ہے. اور جو یہ روش اختیار کرے تو رحمت نہیں، پھر تو اللہ کا عذاب اس کے لیے ہے. اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما. ویوم القیامت طور الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے لیے تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ منسوب کیا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، تو کیا تکبر کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ اس کے برعکس اہل ایمان کا ذکر فرمایا. وینجی اللہ الذین تقوا بمفازتہم، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی اللہ ان کو کامیابی کے ساتھ نجات عطا فرمائے گا. لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی تکلیف چھوئے گی نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا تخلیق فرمانے والا ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی کنجیاں. بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ توبہ کروں گا تو حرام کو چھوڑنا پڑے گا، توبہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میری سکڑ جائے. ظاہری بات ہے، جب حرام کو چھوڑے گا دنیا سکڑے گی، جزاد کو چھوڑنا پڑے گا، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، تو انسان پریشان ہو سکتا ہے کہیں رزق کے حوالے سے، کہیں دنیا کے دیگر جھوٹے سہاروں کے حوالے سے. فرمایا کہ نہیں، پریشان مت ہو، توبہ سچی ضرور کرو. رزق کا معاملہ، لہو مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے تمام کنجیاں ہیں، خزانے آسمان و زمین کے. والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد ساتواں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس سے پھر ہم دیکھیں گے عبادت کا ذکر آ رہا ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے، حشر کا بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پیش ہونے والی گواہیوں کا تذکرہ ہے. قل، اے نبی فرما دیجئے، اَفَا غَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نادانوں، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ پھر عبادت، سورہ زمر، توحید عملی کا تقاضا، عبادت خالص اللہ کے لیے. پھر وہ موضوع آ گیا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پچھلے لوگوں کی طرف وحی بھیجی گئی، لئن اشرکتَ، بالفرض اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو یقیناً آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیے، وہی اسلوب مکی صورتوں کا ہے، سنایا دوسروں کو جا رہا ہے، اور سامنے شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بس اللہ ہی کی عبادت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے. وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا. یہ بات ہم نے پڑھی تھی سورہ حج کی آیت نمبر 74 میں، کہ انسان اللہ کی معرفت اختیار نہیں کرتا تو کسی کمتر معبود پر اٹک کر رہ جاتا ہے، اللہ کو واقعی میں پہچانتا نہیں ہے تو کسی کمتر پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اسی کی پوجا پاٹ کرتا ہے. فرمایا کہ وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کا حق تھا اس کو پہچاننے کا. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، اور تمام زمین اس دن اللہ کی قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطيات بيمينه، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. سبحانه، اللہ پاک ہے. وتعالى عما يشركون، اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. حدیث میں عرض کر چکا ہوں بخاری مسلم میں کہ اللہ آسمان زمین کو ایک گیند کے مانند ہلائیں گے اپنے دائیں ہاتھ میں، اور کہیں گے میں بادشاہ ہوں، بادشاہ حقیقی، کائنات دنیا کے بادشاہ، اصل بادشاہ میں ہوں. یہ اظہار فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ، اور صور میں پھونک ماری جائے گی. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا. یہ مراد بے ہوشی، موت کی بے ہوشی، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ صور میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے، اور مراد ان کو پھر حشر کے میدان کی طرف پیش کر دیا جائے گا. یہاں نوٹ فرما دیجیے کہ دو مرتبہ سور کا ذکر ہے، ایک ہے سعق، یہ موت کی بے ہوشی کا تاری ہو جانا، اور ایک ہے قیام الیندرون، رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے. کل تین مرتبہ سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے سورہ نحل آیت نمبر 87 میں, وہ فزع ففزع من فی السماوات والارض, یعنی کہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی آسمان و زمین میں. وہ فزع نمبر 2 صعق, جس سے موت کی بے ہوشی, اور نمبر 3 پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ينظرون, تو وہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے دیکھتے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی, مراد اعمال نامہ. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے, انسانوں میں سے بھی گواہ اور پھر انسانوں کے اعضاء کی گواہی ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, ساری گواہیاں پیش کی جائیں گی. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ, اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اس کے بعد آٹھواں اور آخری رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے, جس میں آخرت کے انجام کا بیان ہے برے لوگوں کا اور نیک لوگوں کا, اور فرشتوں کے درمیان بھی بالآخر فیصلے کر دیے جائیں گے قیامت کے دن, اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, اور کافر ہانکے جائیں گے گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف. حتی اذا جاؤوها, یہاں تک کہ جب وہاں آئیں گے, فتحت ابوابها, تو ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے. مراد کیا ہے, قید خانہ یا جیل, اس کا دروازہ کھلا تو نہیں ہوتا نا, کھولنا پڑتا ہے اور بس مجرم کو اندر لے کے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے باہر نہ نکل سکے. فتحت ابوابها, ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, اور اسے کہیں گے ان کے محافظ یعنی داروغہ, الم یأتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, کیا تمہارے پاس ان میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے تھے, وینذرونکم لقاء یومکم هذا, اور تمہیں خبردار کرتے تھے اس دن کی ملاقات سے. اب یہ ان کی زخموں میں مزید نمک رکھنے والی بات ہے, ان کی جو ہے ندامت اور ذلت میں اور اضافہ کرنے والی بات ہے. ایسا تو پہلے ہو چکا, تبھی تو جہنم کی طرف بھیجے گئے, لیکن فرشتے پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے, تلاوت کرتے تھے اس دن کی ملاقات سے, تمہیں خبردار کرتے تھے. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں ہاں, ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن کفر کرنے والوں پر اللہ کے عذاب کا حکم ثابت ہو گیا. کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہہ دیا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. کبھی سمت پر متکبرین, تو برا تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانا. ان کا بنیادی جو وہ جرم تھا وہ تکبر تھا, جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے گئے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ الکبر رضائی, یہ تکبر جو ہے بڑائی میری چادر ہے, جو اس کو گھسیٹنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اور یہی تکبر ہے شیطان کو لے ڈوبا, یہی تکبر تھا یہود اور ان کے علماء کو لے ڈوبا, یہی تکبر ہے کہ جو حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا انجام بڑا حسین اہل ایمان کا, تقوی اختیار کرنے والوں کا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں لایا جائے گا جنت کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوها, یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے, وفتحت ابوابها, اور اس حال میں کہ کھلے ہوں گے اس جنت کے دروازے. اب نوٹ کیجئے گا, یہاں فتحت سے پہلے واو آیا ہے, جہنمیوں کے بیان میں واو نہیں آیا تھا. یہ اللہ کی کتاب بڑی ہی پر حکمت ہے. یہاں واو, اس کو عربی کی صرح میں کہیں گے واو حالیہ, آئیں گے وفتحت ابواب, اس حال میں کہ دروازے کھلے ہوں گے. مہمان آتے تو اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے. وفتحت ابواب ہوا, اس حال میں کہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. وقال لهم خزنتها, اور کہیں گے ان کے داروغہ ان سے سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, طبتم, بہت اچھے رہے. ادخلوها خالدین, تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. اللهم ربنا اجعلنا منهم, اے اللہ ان متقی بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده, اور وہ کہیں گے تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا, سچا فرمایا. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء, اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا. دیکھیے اصل وراثت آخرت کی ہے, اصل زمین وہ جنت کی ہے جس کی وراثت اہل ایمان کے لیے ہے. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء, اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم اس میں ٹھکانہ حاصل کریں جنت میں جہاں چاہیں. فنعم اجر العاملین, تو کیا ہی عمدہ اجر ہے, بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف رائے ہوگا, کچھ نزاع ہوگا, تو فیصلہ کر دیا جائے گا. نوٹ فرما لیجیے, فرشتے روبوٹ کی طرح نہیں کہ پروگرامڈ کر دیا گیا ان کو, نہیں. فرشتے ذی شعور ہستیاں ہیں, خود شعوری ان میں بھی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی کچھ رائے رکھتے ہیں اس میں. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ میں, اے اللہ کہ ایسے کو پیدا کر رہا ہے جو فساد مچائے گا خود ایسی کرے گا. ایک آرگیومنٹ کہہ لیجئے یا اپنا ایک اشکال لے لیجئے یا افہام و تفہیم کے لیے گفتگو کا انداز رکھا نا انہوں نے اللہ کے سامنے, تو فرشتوں کے معاملات میں بھی فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ ذی شعور ہستیاں ہیں, عاقل ہستیاں ہیں, ان میں کانشیس موجود ہے, اس کا ذکر آ رہا ہے. وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش کے حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے, اپنے رب کی ہم کے ساتھ تعریف کر رہے ہوں گے, تسبیح کر رہے ہوں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور یہ کہہ دیا جائے گا گویا کل کائنات کی طرف سے نعرہ الحمد للہ رب العالمین, تمام شکر تمام تعریف تمام ثنا تمام مدح اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اس کے بعد سورۃ المؤمن کا آغاز ہو رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے, 9 رکوع اور 85 آیات پر مشتمل. جیسے کہ اس کیا جا چکا کہ سورہ الزمر سے 4 سورتیں جو آ رہی ہیں, اب دوسری آ رہی ہے المؤمن, ان میں توحید کے عملی تقاضے سامنے آ رہے ہیں. سورہ المؤمن میں ہم دیکھیں گے کہ توحید کے تقاضوں میں سے دعا کا معاملہ آئے گا کہ دعا فقط اللہ سے, دعا فقط اللہ سے, دعا فقط اللہ سے مانگنی ہے, یہ ذکر بار بار آئے گا. عرض کیا جا چکا ایک توحید عقیدے کی نظریے کی, اس مقام پر ہم دیکھ رہے ہیں, ان صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں توحید کے عملی تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جس کا رب کائنات نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. سورہ المؤمن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حامیم سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ کل 7 سورتیں ہیں کہ جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے. یہاں پہلی سورت آئی ہے سورہ المؤمن جس کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے, اور سورہ القحف 26 پارے کی پہلی سورت, یہ کل 7 سورتیں ہیں. حوامیم سبعہ انہیں کہا جاتا ہے, حامیم کی جگہ حوامیم اور سبعہ کے معنی 7 عربی میں. بعض صحابہ مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں قرآن کا حسن ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے, اور بعض دیگر صحابہ ان سورتوں سے بڑی محبت فرماتے تھے. انہی میں سے 3 یعنی کہ ابھی ہمارے مطالعے میں جو آنے والی سورہ المؤمن, اور اس کے بعد حامیم السجدہ, اور اس کے بعد سورہ الشورہ, ان کا آغاز بھی حامیم سے ہے, اور توحید کے عملی تقاضے ان میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. سورہ المؤمن میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں آیات الہی کا بیان بھی آئے گا, اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص ایمان لے آیا تھا, اور وہ تھا آل فرعون میں سے, اس کو اس سورت میں المؤمن کہا گیا. اور پورے قرآن میں اس شخص کی طویل ترین تقریر ہے جو آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 45 تک آئے گی, انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. اور پورے قرآن میں کسی نبی کی تقریر بھی اتنی طویل نہیں جتنی اس بندہ مؤمن کی مسلسل تقریر طویل آئی ہے. مزید یہ نوٹ فرما لیجیے کہ سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورہ غافر بھی, جو سعودیہ سے مصحف چھپتے ہیں عام طور پر اس میں سورہ غافر ہی لکھا ہوتا ہے, ہمارے مصحف جو عام طور پر چھپتے ہیں اس میں سورۃ المؤمن لکھا ہوتا ہے. پہلا رکوع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں عذاب کی وحی سنائی گئی ہے, نافرمانوں کا ذکر ہے, اور نیک لوگوں کے لیے فرشتوں کی دعائیں اور ان کے حسین انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, اس قرآن کو اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست اور خوب علم رکھنے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول, گناہوں کو بخشنے والا, توبہ قبول فرمانے والا, سخت عذاب والا اور بڑے فضل والا ہے. اللہ کی دونوں شانیں سامنے رہنی چاہیے, وہ فضل فرمانے والا بھی ہے, وہ بخش دینے والا بھی ہے, وہ توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ عذاب دینے والا بھی ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. یہ دونوں شانیں بیک سامنے رہنی چاہیے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الیہ المصیر, اسی کی طرف لوٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑتے مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے, مگر پریشان نہ ہو اس کو دیکھ کر, اللہ ہی ڈھیل دے رہا ہے ان کو. آگے پچھلے نافرمانوں کا ذکر کر کے ان کو عبرت دلائی گئی. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم, ان سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے جھٹلایا. وہمت کل امت برسولہم, اور ہر امت نے اپنے رسولوں کے متعلق ارادہ کیا. لیاخذوا کہ اس کو پکڑ لیں. فجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم, اور نہ جھگڑا کریں تاکہ اس سے حق کو ضائع کر دیں تو میں نے انہیں پکڑ لیا, یعنی اللہ نے پکڑ فرمائی نافرمانوں کی. فکیف کان عقاب, تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور اسی طرح تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی کہ وہ دوزخ والے ہیں. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ, جو مراد فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں، مراد اس کا طواف کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہم کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیے اہل ایمان کی فضل و فضیلت و قدر و قیمت اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ کا عرش یہ تو متشابہات میں سے، فرشتے کیسے تھامے ہوئے یہ متشابہات میں سے، لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور جو اس کے ارد گرد ہیں یا اس کا طواف کرتے ہیں وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اتنا پسندیدہ ہے یہ عمل اللہ کو کہ کوشش ایمان قبول کر کے اس کی اطاعت کرے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے ہمارے رب ہر شے کو سمو لیا ہے تیری رحمت اور علم نے، فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی۔ مزید دیکھیے توبہ کرنے والے اور اصل توبہ اللہ کی طرف آ جانا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا، ان کے لیے بھی یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وقہم عذاب جہنم، اور اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ مزید ان کی دعائیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری دعائیں، یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور وہ بھی جو صالح ہیں ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں۔ شرط کیا ہے؟ نیک عمل کرنے والے، ان کو اللہ جمع فرمائے گا۔ یہی تصحیح سورہ الطور آیت نمبر 21 میں بھی آئی ہے، جو ایمان لائے اور ان کے ایمان ان کی اولاد ان کی پیروی کی اللہ ان کو جمع فرما دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں اس ایمان کی اور نیک اعمال کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں اہل ایمان کے حق میں، اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جسے تو نے بچا لیا اس دن برائیوں سے، یقیناً تو نے اس کو رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ برائی سے بچانا، ان کے انجام ان کی سزا سے بچانا، یہ مراد ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں یہ ذکر آئے گا کہ ہماری زندگی جس کا ایک بہت ہی معمولی سا مختصر سا عرصہ میاں گزار رہا ہے، یہ بڑی طویل ہے۔ مجرمین کے انجام کا ذکر ہے، اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا ینادون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ کا بیدار ہونا تمہارے اپنے آپ سے بیدار ہونے سے بڑا ہے۔ مراد کیا ہے؟ آج تم اپنے آپ کو لان تان کر رہے ہو کہ ہم نے کیا گناہ کیا اور اس طرح، اور اپنے آپ کو جہنم کا نوالہ بنا لیا، اس سے زیادہ اللہ کو تم پر غصہ آتا تھا جب تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے تھے، تو آج تمہیں اپنے آپ پر جتنا غصہ آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تم پر اس کو غصہ آتا تھا۔ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ ہمیں زندگی دی، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، فل الى خروج من سبیل، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے، کوئی سبیل ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں جہنم سے؟ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ قرآن نے بیان کیا کہ دو مرتبہ موت اور دو مرتبہ زندگی، یہ تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 28 میں بھی، کئی فتح فرون اب اللہ وکن تم امواتن، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم اللہ نے زندگی دی، تم اجمیر پھر وہ تمہیں موت دے گا، تم یحییک پھر وہ زندہ فرمائے گا، تم الیہ ترجعون پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہاں پر بھی تفصیل رکھ کی گئی تھی، اس کا آسان حل سمجھنے کا یہ ہے، سب سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اپنے رب ہونے کا وعدہ ہم سے ہماری ارواح سے لے لیا، سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں تفصیل آ چکی ہے۔ اس کے بعد ہمیں سنا دیا گیا ہماری روحوں کو، یہ پہلی موت ہے، موت سے پہلے زندگی ہے نا کوئی نہ کوئی، ورنہ موت کیسے آ جائے گی، وہ زندگی روح کی، پہلی موت روح کو سنایا گیا، پہلی زندگی یہاں کے اعتبار سے دنیا میں اللہ نے کھڑا کر دیا روح اور جسم کے ساتھ، دوسری موت دنیا میں سنا دیا جائے گا، موت دے دی جائے گی، دوسری زندگی قیامت میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو دو اموات اور دو زندگیوں کا تصور یہاں پر بھی آیا، سورہ مؤمن یا سورہ غافر جس کا نام، آیت نمبر 11 میں، اور ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 28 میں۔ اس اعتبار سے یہ تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ زندگی بڑی ہی طویل ہے. پتہ نہیں کتنے بلین ایئرز کا معاملہ ہو سکتا ہے, کتنے ملین ایئرز کا معاملہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ بگ بینگ سے پہلے کا معاملہ ہے عالم ارواح. اسی کو کہا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی, ہر دم جواں ہے زندگی, ہر دم جواں ہے زندگی. یہ تو مختصر سا عرصہ ہے جو اس دنیا میں گزار رہے ہیں, اس کے مقابلے میں آخر کی زندگی کوئی کمپیریزن نہیں. ہاں, اس طویل ترین زندگی کے نتائج کا انحصار اسی دنیا کی زندگی کے اعمال پر ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اہم ترین حصہ یہی ہے, کیونکہ جو طویل ترین زندگی ہے اس کے نتائج کا انحصار یہاں کی معمولی سی زندگی پر. تو ایک اعتبار سے تو اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں, لیکن دوسرے اعتبار سے اس دنیا کو سنوارنے کا واحد موقع اس دنیا کی زندگی میں ہمیں دیا گیا ہے. پہل الی خروجی من سبیل, تو کیا ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل کو راستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم, یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے. وہ یشرک بھی تؤمنو, اور اگر اس کا شریک کیا جاتا تو تم مان لیا کرتے تھے. یہ آیات ہمارے لیے ریلیونٹ کب ہوگی؟ یہ تو بتوں کا معاملہ ان کا تھا نا, ہمارے لیے معاملہ کیا ہوگا؟ آج ہمارے سامنے بھی اللہ کی پکار موجود ہے, یہ اللہ کی کتاب, یہ اللہ کے رسول کا اسوہ, یہ اللہ کے رسول کی سیرت, یہ اللہ کے دین کی تعلیمات. پھر کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑ کر کوئی اور شریک اختیار کر لینا, دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دینا, دنیا کے پروفیشنز اور کیریئرز میں اتنا مگن ہو جانا کہ ان کے لیے ٹائم ہی موجود نہ ہو, یہ آج کے اعتبار سے ریلیونس ہوگی شاید کہ ہمارے لیے. مایوسی لگ گئی تو مینو, اور اگر اس کے ساتھ کسی کا شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر, تو بس حکم اللہ ہی کے لیے ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. هو الذي وهي الله ہے, یریکم آیاتہ, جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. ویبدل لکم من السماء رزقا, اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے, فرات بارش نازل فرماتا ہے اور اسی سے روزی اور دیتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب, اور یقینا نصیحت کوئی قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو رجوع کرتا ہے مراد اللہ کی طرف. اب دعا کا ذکر آ گیا, فادعوا اللہ مخلصین له الدین, بس اسی اللہ کو پکارو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. ولو کرہ الکافرون, چاہے کفر کرنے والے کتنے ہی برا مانے, یہ مشرکین کی بات کو نہ مانو, ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے رہو. رفیع الدرجات ذو العرش, بلند درجوں والا عرش کا مالک. یلقی الروح من امری علی من یشاء من عباده, وہ روح یعنی وحی بھیجتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یہاں روح کا صحیح ترجمہ وحی ہوگا, ورنہ روح کا لفظ انسانی روح کے لیے بھی آیا ہے, فرشتے کے لیے بھی آیا ہے اور وحی کے لیے بھی. یلقی الروح من امری علی من یشاء من عباده, وہ اپنے حکم سے روح بھیجتا ہے یعنی وحی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. لینذر یوم الطلاق, تاکہ وہ انہیں قیامت کے دن سے خبردار کرے. جب ہم والدون, جس دن وہ ظاہر ہوں گے. لا يقع على الله منهم شيء, نہ پوشیدہ نہیں ہوگی اللہ پر ان کی کوئی بھی شے. لمن الملک اليوم, پکارا جائے گا کس کے لیے بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, اللہ کے لیے جو واحد ہے زبردست ہے. کیونکہ آج بھی کلی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے, لیکن انسان کے پاس جو تھوڑا سا اختیار ہے وہ اس کو مس یوز کر کے کبھی خدائی کا دعویٰ بھی کر جاتا ہے فرعون کی طرح. تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن بھی پکار دیا جائے گا, اور اس دن تو کامل بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہوگی. عرض کر چکا ہوں بخاری مسلم کی حدیث, اللہ آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں لے کر پکاریں گے کہ بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ میں ہوں, میں ہی ہوں بادشاہ, کوئی بادشاہ نہیں سوائے میرے. کہاں گیا جھوٹے بادشاہ, زمین کے بادشاہ؟ اللہ پکارے گا لیکن اسی کی طرف سے جواب آئے گا. لمن الملک اليوم, سوال کس کے لیے بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, اللہ کے لیے جو واحد زبردست ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت, آج ہر شخص اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم, آج کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں نا, نمبرز لگتے ہیں, پیشیاں ہوتی ہیں, گواہ بلائے جاتے ہیں, ججز کا انتظار ہوتا ہے, کبھی سمر ویکیشن آ جاتی ہیں, کبھی جج کا ایبسنٹ ہو جاتے ہیں, کبھی وکیل موجود نہیں ہوتا. اللہ کو کوئی حاجت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی تاخیر نہیں ہوگی. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين, اور انہیں قریب آنے والے قیامت کے دن سے خبردار کیجیے جب دل غم سے بھرے گلوں کے نزدیک آ رہے ہوں گے, یعنی کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. مال الظالمين من حمیم ولا شفیع یطاع, ظالموں کے لیے نہیں ہوگا کوئی گرم جوش دوست، نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت بھی اور جو کچھ کے سینے چھپاتے ہیں. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون من شیء، اور جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ جھوٹے معبود کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد تیسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے جس میں گزشتہ نافرمان لوگوں کا ذکر ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جائے گا. فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ سخت تھے اور زمین میں اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، سخت تھے. یہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم سے بڑی بڑی قومیں پہلے تباہ کر دی گئیں، تم کیا بیچتے ہو. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب آ پکڑا. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، اور ان کے لیے نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی بچانے والا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اس لیے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے. فَكَفَرُوا، تو ان لوگوں نے ان کا انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ قوی ہے، مضبوط ہے، سخت سزا دینے والا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اسی کے ضمن میں آل فرعون میں سے جو شخص مومن بندہ مومن ایمان لے آیا تھا وہ اپنی تقریر آل فرعون اور فرعون کے دربار میں رکھے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ. سلطان کے ایک معنی یہ بھی ہے دنیا کی لینگویج کے اعتبار سے، اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کو کسی اتھارٹی نے اپوائنٹ کیا ہے تو وہ اس کو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کوئی ایسی سند دیتا ہے کہ جو اس کی اتھارٹی کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کے لیے اس اپوائنٹڈ شخص کی بات ماننا ضروری ہو جائے. مثال کے طور پر اگر کسی صدر مملکت نے گورنر کو اپوائنٹ کیا تو اسے اوتھ لے گا، یا کسی وزیر مملکت کو اپوائنٹ کیا تو وہ اسے اوتھ لے گا. یہ اوتھ لیتا ہے صدر مملکت ایکس وائی زی جو بھی، وہ اس کو سائن کرتا ہے. تو اب یہ اتھارٹی آ گئی وزیر مملکت کے پاس، اس کی بنیاد پر وہ آگے معاملات کو طے کرے گا. تو سلطان مبین اللہ اپنی جانب سے اتھارٹی کے ساتھ بھیجتا ہے اپنے رسولوں کو لوگوں کی جانب، تاکہ لوگ رسولوں کی باتوں کو مانیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور یقیناً نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور روشن دلیل کے ساتھ. إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان و قارون کی طرف. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے. معاذ اللہ. فلما جاؤ بالحق من عندنا، جب ان کے پاس ہماری طرف حق کے ساتھ آئے. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائے. واستحیوا نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو. یہ دوسری مرتبہ کا ذکر ہے. پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، اب یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے جب ایک تحریک موسیٰ علیہ السلام نے برپا فرمائی تھی. وما کئی الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی چال ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ذرونی، مجھے چھوڑ دو. اقتل موسیٰ، میں قتل کر دوں موسیٰ کو. ولیدعو ربہ، اور اسے اس کے رب کو پکارنے دو. یہ گویا کہ اب انتہائی اقدام کی صورت آ گئی ہے، اور یہ فرعون درپے ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے. انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارا دین. اب یہاں دین نظام کے معنی میں عرض کیا تھا میں نے سورہ زمر کے بالکل آغاز میں، لفظ دین چار معنی میں استعمال ہوتا ہے، بدلہ، قانون، نظام، اطاعت. یا قانون فرعون کا چل رہا تھا، لوگ اس کے تابع تھے، تو کہنے لگا انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارے دین کو نظام کو بدل دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد مچائے گا. تو یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا یا اپنے نظام کا دعویٰ کیا. نوٹ فرمانے کی بات یہ ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے کہ جب اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی اور کو بڑا مان لیا جائے تو دین اسی کا چل رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں فرعون کا چل رہا تھا. اس کو یہ خطرہ تھا کہ موسیٰ تو میرے دین کو بدلنا چاہتا ہے. فساد، یا زمین میں فساد پھیلائے گا. فقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ میں نے بے شک پناہ لے لی ہے اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں، اور تمہارے رب کی بھی، ہر تکبر کرنے والے سے کہ جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا. اب چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہی سے اس بندہ مومن کی تقریر شروع ہو رہی ہے کہ جو آل فرعون میں سے تھا. ایک تو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ آل فرعون میں سے سلیم الفطرت تھا، اب تک اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہوگا، لیکن جب محسوس ہوا کہ اب تو مسلم کے درپے ہو گئے یہ لوگ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس نے اپنے نصیبے کے ایمان کا اظہار کیا، بلکہ بڑی جامع تقریر اس نے کی ہے. آیت نمبر 45 کا یہ سلسلہ جائے گا، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پورے قرآن میں اتنی طویل ترین تقریر ایک سیکوینس اور کسی نبی کی بھی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام جتنی کی یہ طویل ہے. اور اس میں توحید کے بڑے پیارے دلائل ہمارے سامنے آئیں گے، دعوت دینے کے بڑے پیارے اہم رہنما اصول ہمارے سامنے آئیں گے، کسی کو اس کے دل میں جھانک کر مجبور کرنا اللہ کی توحید و معرفت کے حوالے سے، اس کے دلائل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. وقال رجل مؤمن، اور کہا فرعون کے لوگ، رجل مؤمن ایک بندہ مؤمن نے، من آل فرعون آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ جو کہ اپنے ایمان کو اب تک چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو محض اس بات کا قدر کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم البینات من ربکم، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے. یہ تو سوچو، خالی اس بنیاد پر قدر کر دو اس کو. اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے، ایک طرف ایک شخص جو دیکھ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اور ایک طرف اس وقت کا ڈکٹیٹر کھڑا ہوا ہے، تو ان دونوں کی پوزیشن کیا ہوتی؟ جو مظلوموں کا حامی ہے اس کی ٹون کیا ہوگی، اس کا سمجھانے کا انداز کیا ہوگا، اور جو ڈکٹیٹر ہوگا، ظالم ہوگا، جابر ہوگا، قابض ہوگا کہیں، اس کا انداز کیا ہوگا؟ یہ پس منظر ذہن میں رکھیں تو ہر دور کی تصویر ہمارے سامنے ڈکٹیٹرز کی جو آج بھی موجود ہیں سامنے آتی رہتی ہے. ایک شخص کو اس بنیاد پہ تم قتل کرنا چاہتے ہو کہ ایک اللہ کو مانتا ہے وہ، اور حالانکہ تمہارے پاس وہ آیا ہے کھلی نشانیوں کے ساتھ. اچھا چلو سوچو، بڑی پیاری بات اس نے کہی، بڑی غیر جانبدار انداز میں، انبائس ہو کر. وہ کیا؟ وہی ایک کاذباً فعلیہ کذیب، ہوا اگر بالفرض یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا. ٹھیک. اچھا، وہی ایک صادقاً، اور اگر وہ سچا ہے، یصیبکم بعض الذی یعیدکم، تو جو تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ عذاب تو تم پر پہنچ کر رہے. تو دو ہی پاسبلٹیز ہیں نا، یا تو یہ جھوٹا ہوگا معاذ اللہ تو اس کا وبال اسی پر جائے گا، لیکن اگر یہ سچا ہوا تو عذاب آئے گا کہ نہیں. اسی میں سوچنے کی بات کیا ہے، تو بہتر راستہ کیا ہے کہ مان ہی لو، تاکہ اگر عذاب آئے تو بچ جائیں گے، اور اگر نہیں تو کوئی مسئلہ پھر بھی نہیں ہوگا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. یا قومی، اے میرے قوم، لکم الملک الیوم ظاہرین فی الارض، آج بادشاہ تمہارے پاس ہے، تم غالب ہو زمین میں. اچھا، فمن ینصرنا من بعث اللہ ان جانا، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اسے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے؟ ہماری بادشاہ کی حیثیت کیا ہے، تمہاری بھی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی بتا سکتا ہے ہم سے؟ اب فرعون کو بازی جاتی ہوئی دکھائی دی، اس نے ٹیکل کرنا چاہا، بیچ میں انٹرپٹ کر دیا اس نے. اور فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہ بھی جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں راہ نہیں دکھاتا مگر بھلائی کی راہ. اس بندے مومن نے اس کے لیے توجہ نہیں کی، اور اس نے کیری آن کیا اپنے گفتگو کے ساتھ. وقال الذی آمنا، اور کہا اس نے جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں تم پر سابقہ گروہوں کی مانند ڈرتا ہوں، سابقہ گروہ کے دن کے مانند ڈرتا ہوں، یعنی وہ دن کے جن پر ان پر عذاب آئے. مثل عذاب قوم نوح و عاد و ثمود، جیسے حال ہوا قوم نوح اور عاد و ثمود کا، والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم فرمانا نہیں چاہتا. بڑی خیر خواہی کے انداز سے بات کر رہا ہے کہ دیکھو میں کیا چاہتا ہوں، تم عذاب سے بچ جاؤ کسی طرح، یہ خیر خواہی ہے. میں قوم یور میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، بے شک میں تم پر چیخو پکار کے دن سے ڈرتا ہوں. یوم تولون مدبرین، جسے تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر. دنیا کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر قیامت کا تھا. مالک من اللہ من عاصم، تمہارے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کے لیے کوئی نہیں ہے ہدایت دینے والا. ولقد جاءکم یوسف من قبل، اور یقین تمہارے پاس اس سے قبل یوسف آئے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. اب ذہن میں لے آئیے، یوسف علیہ السلام کہاں پہنچے تھے؟ مصر میں. مصر میں اس وقت لوگ شرک وغیرہ میں مبتلا تھے، انہی کی اگلی نسل میں یہ آل فرعون بھی ہیں، تو اس وقت کے لوگوں نے بھی لگتا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی ہوگی. اس وقت کے جو آل فرعون ہیں ان کے باپ دادا اس وقت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوں گے، انہوں نے بات نہیں مانی ہوگی. تو یہ بندہ مومن ان کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم بھی انہی کی طرح کی روش اختیار کرو گے، ایک رسول کی بات کے انکار کرنے کی، جبکہ اب تمہارے پاس رسول آ گئے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور یقینا تمہارے پاس اس سے قبل یوسف علیہ السلام آئے، بالبینات، وعدے دلائل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ. فما دل تو پی شک مما جاءکم بھی، تو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے. حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا، مایوس ہو گئے تھے، بولو اب اللہ کا ایک رسول آ گیا، اس کو مان لو اور ہلاکت سے بچ جاؤ. جیسے کہ اس وقت ہلاکت آئی تھی، یوسف علیہ السلام کے وقت میں یہ قحط آیا تھا، لوگ ہلاک کیے گئے تھے، بچ جاؤ ہلاکت سے، اس رسول کی بات کو مان لو. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ اسے گمراہ فرماتا ہے جو حسرے کو درجانے والا، شک میں رہنے والا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اور جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، ان کی یہ جھگڑے بازی، ان کی یہ مباحث، یہ سخت ناپسند ہے اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک بھی. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، حق کے قبولیت کی صلاحیت اس سے چھین لیتا ہے. اب فرعون نے پھر انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اتنی واضح دلیل کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے، عمدہ بات کر رہا ہے، اور ہے بھی آنے فرعون میں سے، یہ تو نہیں مغلوب قوم میں سے ہو، اپنوں ہی میں سے ہے، سرداروں میں سے یا بڑے کسی خاندان میں سے، تو بہرحال اس کی بات کی بیٹش تو ہے. اب اس نے پھر انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی، توجہ ہٹانے کی کوشش کی، کہنے لگا وقالا، اور کہا اس نے فرعون نے، یا حمان، اے حمان، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے ایک محل بنا، شاید کہ میں پہنچ جاؤں راستوں تک، اسباب السماواتی، آسمانوں کے راستوں تک، فأطلع إلى إله موسى، اور جھانک کر دیکھ لوں موسا کے رب، موسا کے معبود کو، وإني لأظنه كاذبا، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں، معاذ اللہ. یہ اس نے توجہ ہٹانے کی کوشش کی، وہی بات ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. ذرا مظلوم میں کوئی جذبہ پیدا ہو ظلم کو ختم کرنے کے لیے، تحریک چلانے کا، تو یہ ظالم اور یہ جابر اور یہ ڈکٹیٹرز لوگوں کو مختلف دھندوں میں لگا دیتے ہیں، کہیں قوموں میں تقسیم کر کے سورہ قصص کے بالکل آغاز میں، کہیں اور دھندوں میں لگا کے، کہیں فلم و ڈراموں میں لگا کے، کہیں سپورٹس میں لگا کے، کہیں بجلی کے مسائل پیدا کر کے، کہیں فرقہ واریت کو کریٹ کر کے، کہیں مسجدوں میں بم دھماکے کرا کر، اور کہیں آپس میں لڑا کر، کہیں ڈیمز کے مسائل کھڑے کر کے، اور کہیں جو ہے علیحدگی پسندوں کو ابھار کر، تاکہ لوگ انہی مخمصوں میں رہیں، انہی پریشانی میں رہیں، کہیں مہنگائی میں پریشان کر دیں گے، تاکہ یہ اسی کے اندر پستے رہیں، ان کو موقع نہ ملے حق کی طرف توجہ کرنے کا، ان کو موقع نہ ملے کبھی ظلم کی طرف کھڑے ہونے کا. یہ ہر دور میں ڈکٹیٹروں کی، ظالموں کی کوشش رہی، پلاننگ رہی، اسی کی طرف قرآن یہاں اشارہ کر رہا ہے. تو توجہ ہٹانا چاہیے، کہنے لگا اے حامان، میرے لیے ایک محل بنا دے، میں ذرا اوپر جا کر دیکھوں، آسمان کے راستوں میں دیکھوں کہ موسا کے رب کو دیکھوں، جھانک کر دیکھوں اس کا معبود کون ہے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح فرعون کو اس کے برے عمل آراستہ دکھا دیے گئے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر صرف تباہی ہی تھی. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس بندہ مومن کی تقریر جاری ہے، پھر آل فرعون پر عذاب کا ذکر آئے گا اور اہل جہنم کا بھی ذکر ہوگا. وقال الذي آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم اتبعوني احدكم سبيل الرشاد، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں گا. یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحياة الدنيا متاع، یقینا یہ کچھ نہیں مگر یہ کہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. وان الآخرة هي دار القرار، اور آخرت بے شک ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. یہ عمدہ دعوت وہ پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها، جس نے برائی کمائی، برا عمل کیا، تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے عمدہ عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. وَيَا قَوْمِ، بہت ہی پیارا انداز غور فکر کی دعوت دینے کا. ویا قومی، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجاتی وتدعوننی الی النار، مجھے کیا ہوا کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو. تدعوننی، مجھے بلاتے ہو، لأکفر باللہ، کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس علم نہیں ہے. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس ذات، یعنی اللہ کی طرف، جو غالب ہے، بخش دینے والا ہے. خود فیصلہ کرو کون حق پر ہے. سوچو ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر. لا جرم انما تدعونني الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الاخرہ, کچھ شک نہیں کہ تم مجھے جس بات کی طرف بلاتے ہو اس دعوت کے لیے نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے, یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ, اب یہ کہ ہمیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہ حد سے بڑھ جانے والے ہی جہنمی ہیں. یہ دو ٹوک انداز میں اس نے دعوت رکھی. اگلے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نے اقدام کا فیصلہ کیا ہوگا اس کے خلاف. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, تو تم جلدی یاد کرو گے جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. یہ الفاظ بتا رہے کہ قوم نے کچھ اس کے خلاف اقدام کی کوشش کرنے کی کوشش کی ہوگی, یا کم از کم آل فرعون جو دربار میں موجود ہیں انہوں نے اقدام کی کوشش کرنے کا ارادہ کیا ہوگا, اللہ نے بچا لیا. فوقاه الله سيئات ما مكروا, تو اللہ نے ان سے بچا لیا ان سازشوں اور چالوں سے جو کچھ کے وہ کرتے تھے, یعنی آل فرعون. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور پھر آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی ہے دریا میں اور آل فرعون کو غرق کیا گیا ہے, اسی قریب کے زمانے کے اندر یہ معاملہ پیش آیا ہوگا کہ اس شخص کے خلاف, اس بندہ مومن کے خلاف اقدام کی کوشش کی گئی ہوگی, لیکن اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. یہ طویل ترین تقریر اس مقام پر اس بندہ مومن کی مکمل ہوتی ہے. اب آل فرعون کا روز کا عذاب مراد ہے, عذاب قبر کی طرف اشارہ, جو اگلی آیت میں الفاظ آ رہے ہیں. النار يعرضون عليها غدوما وعشيا, آگ ان کا عذاب کیا ہے؟ آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. یہ تو آج سے شروع ہو گیا, یعنی جس دن کے وہ غرق کیے گئے اسی دن سے عذاب شروع ہو گیا. یہ دوسرا مقام ہے قرآن کریم میں کہ جہاں عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے سورہ الفرقان آیت نمبر 69 میں, عذاب بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب. یہاں پر بھی الفاظ ابھی آگے چل کر آ جائیں گے کہ ویوم تقوم, بلکہ دیکھ لیجئے ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قائم ہوگی قیامت. ادخلوا آل فرعون, کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون کو. اشد العذاب, شدید ترین عذاب. قرآن آج کوئی عذاب ہے جو اور بڑھا دیا جائے گا قیامت کے دن؟ یہ تفصیل سورہ فرقان آیت 69 میں کہ آج کوئی عذاب ہے جو بڑھایا جائے گا قیامت کے دن. وہ آج کا عذاب, عام اصطلاح میں اس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے, صحیح طرح الفاظ عذاب برزخ کے ہیں. ممکن ہے کوئی شخص ہوا میں ہی مر گیا یا سمندر میں ہی ڈوب کر مر گیا, تو قبر تو نہیں ہے, وہ برزخ میں ہے. اصل الفاظ عذاب قبر کے, اور عام اصطلاح اصل الفاظ عذاب برزخ کے ہیں, اور عام طور پر اس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن کریم میں بھی اشارے موجود ہیں, تفاصیل احادیث میں, صحیح احادیث میں ہمیں مل جاتی ہیں. تو یہ ان کا معاملہ کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب, یعنی عذاب برزخ, اور آخرت میں شدید تر عذاب دیا جائے گا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے. اب پھر وہ مضمون آ رہا ہے جو 6 مرتبہ قرآن میں آیا کہ کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے ایک دوسرے پر لعنتان کریں گے, ان کا ذکر. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے. فَيَقُولُ ضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, تو کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے, بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے, تم ہمارے چودھری تھے, تم ہمارے لیڈر تھے, تم ہمارے قائد تھے, ہم تمہارے پیچھے پیچھے تھے. فَلْ أَنْتُمْ مُغْرُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ, تو کیا تم ہم سے دور کر دو گے آگ کو کچھ, آگ کا کچھ حصہ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا, وہ جو بڑے بندے تھے کہیں گے بے شک ہم سب اس میں ہیں. إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ, بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے. فَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ, اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے جہنم کے داروں سے. ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب, کہ اپنے رب سے دعا کر دو ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کر دے. قالوا, وہ کہیں گے, اولم تکو تأتيكم رسلكم بالبينات, کیا تمہارے پاس رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آتے تھے؟ قالوا بلا, انہوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں. قالوا فدعوا, وہ کہیں گے تو تم پکارو. وما دعاء الكافرين الا في ضلال, اور کفر کرنے والوں کی پکار کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر یہ کہ وہ بیکار ہی جائے. یہ ہے کہ پکارنا اس دنیا میں, مہلت اس دنیا میں, آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے جس سے فائدہ اٹھا لیا وہ وہاں کامیاب, جس سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ وہاں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہم ربنا لا تجعلنا معاہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. اس کے بعد 6 رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے, جس میں اللہ کی طرف سے رسولوں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے, بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے, اور نیک اور بد لوگوں کا بھی تبصرہ آئے گا ہمارے سامنے, اور اس بات کی تلقین کی گئی کہ دعا فقط اللہ سے مانگنی چاہیے. فرمایا کہ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد فرمائیں گے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن بھی. یقوم الاشہاد گواہی دینے والے، گواہی رسولوں کی جانب سے بھی ہوگی. ہم پڑھ چکے سورہ آراف کی آیت نمبر 6 میں اور سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں ہر رسول اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو نفع نہیں دے گی ان کی عذر خواہی، ان کی معذرتیں اور ان کے لیے لعنت ہوگی. ولهم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور یقین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی یعنی تورات دی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، قرآن تورات کا. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وہ ہدایت اور نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی اور استغفار کی تلقین کی جا رہی ہے. یہ مقام قرآن کریم کے نازک مقامات میں سے ہے، ترجمہ کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے اور بیک آف مائنڈ میں احتیاطیں بھی رکھنی چاہیے. یہی اسلوب میں پڑھیں گے سورہ فتح کی دوسری آیت میں بھی. فرمایا اس مقام پر، فاصبر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، تو آپ اپنی خطاؤں کے لیے بخشش مانگیے. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. بالعشی والابکار، شام اور صبح کے اوقات میں. اب یہاں جو ہے، اے نبی آپ اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول گناہوں سے معصوم ہیں. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کی مدار ذرا ضروری ہے، اس کے متعلق چند باتیں نوٹ فرما لیں. نمبر ایک، لفظ ذنب اللہ نے استعمال کیا، حالانکہ اسم کا لفظ بھی موجود ہے جو قرآن میں استعمال ہوا. لفظ ذنب ہلکا لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا. نمبر دو، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتے ہیں. نمبر تین، انبیاء سے اگر کوئی اجتہادی خطا ہو بھی جائے، اس میں مزید تضاد بھی ہوگی، تو اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، وہ جانب خیر ہوتی ہے، اس میں نفسانیت کو عمل دخل کا موقع نہیں ہوتا. نمبر چار، ایک مقولہ ہے عربی کا، حسنات الابراری کسیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں، حسنات الابراری عام نیک لوگوں کی نیکیاں، سیئات المقربین مقرب بندوں کی گناہ ہو جاتے ہیں. اس مثال دینا ضروری ہے. مثال کے طور پر اللہ کے ایک رسول ہیں، وہ رات کو 6 گھنٹے قیام کرتے ہیں، قیام اللیل. بالفرض اگر کسی دن وہ قیام ہو جائے 2 گھنٹے، تو ان کے مقام کے اعتبار سے وہ کیا سمجھیں گے؟ مجھ سے گناہ ہو گیا. حالانکہ ایک عام آدمی سال میں کبھی 1-2 مرتبہ 2 گھنٹے کے قیام کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ اس کے اعتبار سے تو بہت بڑی نیکی ہوگی، لیکن رسول کے مقام کے اعتبار سے وہ کیا محسوس کریں گے؟ مجھ سے خطا ہو گئی ہے. یہ ہے اس کا مطلب. نمبر پانچ، اس طرح کے بیان سے امت کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ جب رسول کو توجہ دلائی جا رہی ہے تو امت کے لوگ تو کتنے گناہگار ہوں گے، انہیں کتنی اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے. نمبر چھ، اس طرح کے اسلوب سے شرک کی نفی ہوتی ہے اور اس کی جڑ کٹتی ہے. جیسے ایک عربی کا مقولہ ہے، ابن عربی کا، الرب رب ان تنزل، رب رب ہے چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے. اللہ آخری سے رات کے سماع دنیا میں نزول فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، تب بھی ہو رہا بھی ہوتا ہے. والعبد عبد ان ترقى، اور بندہ بندہ ہے چاہے کتنا ہی اونچا چلا جائے. ساتوں آسمان سے اوپر چلے گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس وقت بھی وہ بندے تھے. سبحان الذي اسرا بعبده، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. چھٹی بات ہو گئی. اب دو باتیں سوارے سے اور سمجھ لیجیے. ایک بڑا پیارا جملہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، جہاں جہاں اللہ نے اپنے رسولوں کو توجہ دلائی ہے، وہاں ہوا کیا ہے؟ رسولوں نے بہترین کے مقابلے میں بہتر راستے کو اختیار کیا، دی بیسٹ کے مقابلے میں بیٹر کو استعمال کیا. بس اس سے آگے کچھ باقی نہیں، غلط وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن تھا کیا؟ بہترین سے ایک درجہ نیچے آئے بہتر. اللہ چاہتے کہ نہیں، وہ اپنے مقام بلند پر ہی رہے ہمیشہ، تو اللہ ان کو توجہ دلا دیتے ہیں. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ انبیاء اور رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مقام بلند کے اعتبار سے یہ شدت احساس رکھتے تھے کہ کہیں اللہ کے تعلق میں کمی تو نہیں ہو رہی، اس پر اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، میں دن میں 100-100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میں دن میں 70-70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو اس سے یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ گناہ کرتے تھے، معاذ اللہ، نہیں، یہ ان کی عاجزی تھی، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. یہ تفاصیل سامنے رہیں تو کوئی ترجمے سے بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ کچھ لوگوں کا معاملہ اچھا بھائی چیک کر لو یا نکال لو سورہ مؤمن کی آیت نمبر 55 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 2, اگر فلاں فلاں نے فلاں فلاں ترجمہ کیا تو یہ گستاخ رسول ہے اور یہ دین سے باہر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تفسیر بیک آف مائنڈ میں رہنی چاہیے. اللہ نے بیان تو کیا ہے نا قرآن, سمجھنا چاہیے. تو کوئی شک و شبہ نہیں پیدا ہوگا, کوئی عصمت انبیاء کے خلاف بات انشاءاللہ نہیں جائے گی, بشرطے کہ انسان نیک نیتی کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. فصبر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک, بس اپنی خطاؤں پر بخشش طلب کیجیے. وسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے ہم کے ساتھ. بالعشی والابکار, شام اور صبح کے اوقات میں. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم, بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو. ان فی صدورهم إلا كبر ما هم ببالغی, ان کے دلوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں. فاستعذ باللہ, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی پناہ میں آئیے, اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کیجئے. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, یقیناً آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی بات ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں. یہ دلیل اس بات کی کہ تم تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کا پیدا کیا جانا تمہاری پیدائش سے بہت بڑی شے ہے. تو جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے اس کے لیے تم جیسے انسانوں کو پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اس کے بعد مومن اور نافرمان ان کا ذکر ہو رہا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير, اور برابر نہیں نابینا اور دیکھنے والا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء, اور نہ وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نہ وہ جو بدکار, یہ برابر نہیں ہو سکتے. قليلا ما تتذكرون, بہت کم تم غور فکر کرتے ہو. انسانوں کے اعمال مختلف ہیں تو ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے. ایمان والے اور بے ایمان برابر نہیں ہو سکتے, لیکن قلیلا ما تتذکرون, بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد پھر دعا کا ذکر آ گیا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. سيدخلون جهنم داخلين, وہ قریب جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے. یہ پھر اس سورت کا جو مرکزی موضوع توحید عمل کے اعتبار سے دعا صرف اللہ سے. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث میں, جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو نمک بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو, کوئی درمیان میں واسطہ کوئی وسیلہ کسی کی ضرورت نہیں. وہ قریب ہے انسان کے, فرین قریب, سورہ البقرہ آیت 86 میں قریب ہوں بندے کے, شہر سے زیادہ قریب سورہ قاف آیت نمبر 16 میں الفاظ, مجھ سے مانگو براہ راست, درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں. مزید یہ نوٹ کیجئے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, دعا کے بعد عبادت آ گئی, جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. سیدخلون جہنم داخلین, وان قریب جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوں گے. گویا دعا ہی عبادت ہے. حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا جسٹ ہے, مغز ہے, خلاصہ ہے. دوسرے حدیث جامع ترمذی میں, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ تدلل, جھک جانا, بچ جانا. اور سب سے زیادہ عاجزی بندے پر کب تاری ہوتی, جب وہ دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے. تو فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. تو جو دعا سے سرتابی کرتے ہیں وہ غیر تکبر کر رہے ہیں, جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو میں ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. مانگنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, فقط اللہ سے مانگنا چاہیے, وہ گارنٹی دیتا قبول کرنے کی. سورہ البقرہ آیت 86, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو لبے کہتا ہوں, سنتا ہوں. مانگنا فقط اسی سے چاہیے. وہ کہتا مجھے یاد کرو میں یاد کروں گا, سورہ البقرہ آیت 52, فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے اس بندے پر حدیث کے مطابق جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے. دنیا والوں کے پاس تیسری چوتھی مرتبہ جائیں وہ دھتکار دیتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں، تبھی تو اللہ کہہ رہا جہنم میں ڈالوں گا اس کو. اسی طرح توجہ کرنی چاہیے جب ہم دعائیں مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، کوئی اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑوں کو درست کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہوا میں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کیا اس کو توجہ نہیں ہے اللہ کی طرف؟ تو پھر اللہ کو بھی کچھ نہیں پڑے گا اس کے لیے توجہ کرے. یقین توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے. مزید یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے شرائط بھی ہیں. اہم ترین شرط اس کی اطاعت و فرما برداری. سورہ البقرہ آیت نمبر 186 تیسری مرتبہ حوالہ دے رہا ہوں، وہاں کہا گیا دعا قبول کروانا چاہتے ہو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے، تب اللہ قبول کرے گا. اور قبولیت دعا میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مال حرام ہے. مسلم کی روایت، ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آیا، غبار اس کے چہرے پر بھی، اس کے لباس پر بھی، اس کے بالوں میں بھی، کعبے کی دیوار پکڑ پکڑ کے پکار رہا ہے یا رب یا رب یا رب، انہ استجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا لباس حرام کا، اس کا مشروب حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے حلال کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی گارنٹی وہ قبول فرمائے گا. ہاں، قبول کی تین صورتیں مسند احمد کی روشنی میں، یا جو مانگا وہی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، ٹھیک. نمبر دو، اگر وہ دینا بہتر نہیں، اللہ آنے والی کسی مصیبت کو دور فرما دیں گے. نمبر تین، یہ بھی نہیں تو اللہ اس دعا کے اجر و ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیں گے، اور ایک روایت کے مطابق وہ اتنا ہوگا کہ بندہ جب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہو. یہ قبولیت کے مختلف درجات. فقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میں قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سيدخلون جهنم داخلين، ان قریب وہ ذلیل خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.